العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ولا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به البشرو. جیسا کہ رات بھی ہم اسی موضوع پر بات کرتے رہے، ایمان دراصل ایک اعتماد کا نام ہے، اور یہ اعتماد قرب نبوت کی وجہ سے نصیب ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دار دنیا میں تشریف فرما تھے تو ایمان لانے کے بعد حضور کی زیارت یا ایک لمحے کی صحبت کافی تھی، اور جب آپ نے چشم عالم سے پردہ فرمایا تو یہ برکات ختم نہیں ہو گئیں. جس طرح تعلیمات میں صحابہ کرام واسطہ بنے اور ان کی زبان مبارک سے دوسری مخلوق تک پہنچی، اسی طرح برکات نبوت کا واسطہ بھی وہی حضرات وہی لوگ بنے جو آپ کی صحبت سے دل منور کر چکے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو آپ کا اعلان یہ تھا، ایہا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ اے اولاد آدم جہاں تک تم کہیں بستے ہو اور جب تک تم کہیں آباد رہو گے تم سب کے لیے میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں. یہ اتنا وسیع اعلان تھا کہ خود اس زمانے میں جہاں جہاں انسان آباد تھے وہاں وہاں تک اس پیغام کو پہنچانا ایک بڑی ہی حیران کن اور بظاہر ناممکن بات نظر آتی ہے. وہ دور آج کی طرح کا تو نہیں تھا کہ انسان کے پاس کوئی ذرائع یا وسائل ایسے ہوں جیسے اخبار یا ریڈیو یا ٹیلی ویژن. وہ تو بات کو دوسرے شہر تک پہنچانے کے لیے بھی کسی انسان ہی کو جانا پڑتا، پیدل جائے یا کسی جانور پر سوار ہو کر جائے. تو اس موقع پر ایک غیر معروف اور بے آباد جزیرہ نمائے عرب پر صحراؤں میں، جہاں کوئی اس زمانے کے مطابق بھی سہولیات زندگی میسر نہیں ہیں، لوگوں کو رہنے کے لیے مکان میسر نہیں، شہری آبادیاں برائے نام ہیں ورنہ اکثریت پورے جزیرہ نما کی خانہ بدوش ہے، اور صحراؤں میں پھرنے والے لوگ ہیں جن کے پاس صرف کمبلوں کے گھر ہیں، ان کے بنے ہوئے جہاں سے اکھیڑ لیا خیمہ، جہاں لگا دیا وہاں گھر بن گیا۔ ان حالات میں حضور کا یہ فرمانا انسانوں کے قبول کرنے کی باری تو بعد میں آئے گی، پہلے تو ان تک بات کا پہنچنا ضروری ہے، پہنچانا تو حضور کے ذمہ ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پورا عرصہ نزول قرآن کا 23 برس اعلان نبوت سے لے کر وصال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جزیرہ نمایاں عرب سے باہر تشریف نہیں لے، اور آپ کے سارے اسفار جو ہیں وہ مدینہ، مکہ مکرمہ، طائف، دوسری طرف تبوک اور خیبر، اس کے درمیان ہیں۔ تین سفارتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں عرب سے باہر گئے، ایک ایک دو دو خدام، ہرقل روم کے پاس یا شہنشاہ مصر کے پاس یا نجاشی کے پاس، تو ان سفارتوں کا بھی عام آدمی تک بات پہنچنے کا تو کوئی امکان نہیں، کیونکہ اگر کوئی ایک قاصد بادشاہ کے پاس جاتا ہے تو ساری سلطنت میں، ساری ریاست میں تو نہیں پہنچ سکتی بات۔ پھر ایسی حالت میں جبکہ وہ بادشاہ بھی مخالفت کرتا ہے، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا، دین مکمل ہو گیا، تو جزیرہ نمایاں عرب پر اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی، لیکن جزیرہ نمایاں عرب تو دنیا کا کوئی حصہ بھی نہیں بنتا، کہاں تک زمین پھیلی ہوئی تھی اور کہاں تک انسان بستے تھے۔ تو یہ پیغام جو لے کر آپ مبعوث ہوئے اور جسے پہنچانا آپ کا فریضہ تھا، اسے ایک ایسی جماعت تک پہنچا کر حضور فارغ ہو گئے جس پر اللہ نے بھی اعتماد کیا، اللہ کے رسول نے بھی اعتماد کیا، اور آنے والی ساری انسانیت کو ان کے اتباع اور ان کی اطاعت کا حکم دے دیا۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ صرف صحابہ نبوی کا مقام ہے کہ وہ نبی نہیں ہیں لیکن ان کی اطاعت واجب ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ تمام ادیان میں نبی کے بعد کسی کی اطاعت واجب نہیں ہوئی، اور یہ کوئی ایسے لوگ تھے کہ یہ معصوم بھی نہیں تھے، نبی بھی نہیں تھے، ان پر وحی بھی نہیں آتی تھی، انہیں نبی ماننا کفر ہے، لیکن ان کی اطاعت واجب ہے، اور اگر اطاعت صحابہ چھوڑ دی جائے تو اس کے باہر اسلام نہیں۔ یعنی رب جلیل نے مسلمانوں کے تین طبقے تقسیم فرمائے ہیں، مہاجر، انصار، اور قیامت تک آنے والی انسانیت سے جو ان کی اطاعت کرے، کوئی چوتھا طبقہ نہیں گنا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، دو طبقے یہ، والذین اتبعوہم بإحسان، اور تیسرا طبقہ وہ جو ان کی اطاعت کرے اور خلوص دل سے کرے۔ یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنی رائے، اپنا وجود، اپنی سوچ فنا کر کے اس پیغام کو جسے پہنچانا فریضہ نبوت تھا، حضور سے لے کر پوری دیانتداری کے ساتھ روئے زمین پر ہر انسان جہاں کوئی بستا تھا وہاں تک پہنچا دیا۔ جو کام خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تھا، آپ کی طرف سے آپ کے ان خادموں نے وہ کام کر دیا۔ اور یہ تاریخی حقیقت ہے کہ 23 برس میں نزول کلام کی تکمیل ہوئی، حضور نے چشم عالم سے پردہ فرمایا اور آپ کے وصال کے 23 برس بعد روئے زمین کا کوئی شخص اسلام سے ناواقف نہیں تھا. یعنی بعد کے 23 برس جو خلافت راشدہ کے ہیں، ان کے اندر اندر مسلمانوں کی فتوحات دنیا کے سارے براعظموں پر پہنچ چکی تھی، اور ایک اتنی بڑی سلطنت وجود میں آ چکی تھی کہ جس کے حال سے بے خبر رہنا ممکن ہی نہیں تھا. یعنی پوری انسانی تاریخ جہاں تک کسی کو معلوم ہے، اس میں اتنی وسیع سلطنت صرف مسلمانوں کی تھی اور رہی ہے. آج تک پھر کوئی اتنی بڑی سلطنت پر یک وقت کسی ایک قوم کو نصیب نہیں. ہم اندازہ کریں نا، کہاں چین ہے اور کہاں اسپانیہ ہے، اور کہاں سائبیریا اور کہاں جنوبی افریقہ تک. یہ ساری سلطنت صرف 23 برس کے اندر اندر بن چکی تھی، پہلے بن چکی تھی 23 برسوں سے. تو یہ لوگ کیسے تھے؟ قرآن حکیم کے مثالی مسلمان، جس طرح انہوں نے ان الفاظ کو، ان تعلیمات کو روئے زمین پر پہنچایا، اسی طرح جو برکات سینہ اطہر سے، قلب اطہر سے ان کے قلوب کو پہنچی، انہیں بھی انہوں نے اسی فیاضی سے تقسیم فرمایا. ان کا حال یہ تھا، اللہ کریم فرماتے ہیں، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا. بدر میں جنگ کے خاتمے پر کفار مکہ نے بھاگتے بھاگتے اعلان کیا کہ اگلے سال پھر بدر میں جمع ہوں. جو ان کے بڑے بڑے سردار بھی قتل ہو گئے تھے، جو قید ہو گئے تھے، ان کی بھی پرواہ نہ کی، جو قتل ہو گئے انہیں بھی وہ نہ سنبھال سکے، جان بچا کر بھاگنے میں عافیت سمجھی، لیکن بھاگتے بھاگتے انہوں نے یہ اعلان کیا کہ بھئی اگلے سال بدر میں پھر مقابلہ ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ اعلان قبول فرما لیا. اب اگلا سال جب ختم ہونے کے قریب تھا، تو مکے میں بڑے زور شور کی تیاریاں ہو رہی تھیں کہ بدر میں وعدہ کیا ہوا ہے مسلمانوں سے، اور پچھلے سال کا بدلہ بھی لینا ہے، ضرور جانا ہے. اس کے ساتھ انہوں نے ایک جنگی چال کے طور پر اپنے کچھ لوگ، اس طرح بھی چونکہ یہود مدینہ ساز باز رکھتے تھے ان سے، تو بڑھا چڑھا کر وہ بات مدینہ منورہ میں بھی پھیلائی کہ اتنا اسلحہ جمع کیا گیا ہے، اتنے لوگ جمع کیے گئے ہیں، اس طرح مقابلے کی تیاری کی کہ اس دفعہ، خیال ان کا یہ تھا کہ ایسا پراپوگنڈا کیا جائے کہ مسلمانوں کو بدر میں آنے کی جرت ہی نہ ہو. اللہ کریم فرماتے ہیں، یہ عجیب لوگ تھے، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، جب لوگوں نے ان سے کہا کہ بے شمار لوگ تمہارے خلاف جمع کیے گئے ہیں، فخشوہم، اور تمہیں اپنی جان کی فکر کرنی چاہیے، کوئی ضروری تو نہیں، خودکشی تو کوئی اسلام نہیں ہے، تمہیں بدر میں نہیں جانا چاہیے. تو اللہ فرماتے ہیں فزادہم ایمانا، تو ان پر الٹا اثر ہوتا تھا، ان کے اعتماد اور یقین میں اضافہ ہوتا تھا، اور انہوں نے جو جواب دیا وہ بڑا سادہ سا تھا. انہوں نے کہا وقالوا حسبنا اللہ، لوگوں کو جمع ہو لینے دو، ہمارے لیے اللہ ہی کافی، ونعم الوکیل، اور وہ بہترین کارساز. کتنی عجیب بات ہے کہ ہر طرف سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ بڑی مایوس کن ہیں، اور اندازہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ جن کے بڑے بڑے چوٹی کے سردار مارے گئے، جب وہ اگلے سال پھر بدر میں آنے کا وعدہ کر کے گئے ہیں، تو یقیناً وہ اپنی پوری تیاری سے آئیں گے، اور جو نقصان انہیں پہلے اٹھانا پڑا ہے، وہ جہاں کہیں کمی تھی اس کا تدارک کر کے آئیں گے. اللہ کریم فرماتے ہیں یہ خبریں جب صحابہ کرام تک پہنچیں تو بجائے اس کے کہ ان پر کوئی روب تاری ہوتا یا اس بات سے ڈرتے یا گھبراتے، انہیں مزید یقین میں قوت اور زیادتی نصیب ہوئی، اور انہوں نے بڑا سادہ سا جواب دیا کہ لوگوں کو جمع ہونے دو، انہیں تیاری کرنے دو، ہمارے لیے صرف اللہ کی ذات کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں یہ ان کی قوت ایمانی تھی. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، کہ صحابہ کرام بدر میں تشریف لے گئے، بدر میں قیام فرمایا، خرید و فروخت ہوئی، چیزیں بیچیں، چیزیں خریدیں، اور اہل مکہ کو بدر میں آنے کی جرات ہی نہ ہوئی. الٹا جو کچھ وہ ادھر کرنا چاہتے تھے کہ مرغوب ہو کر نہ آئیں، وہ نتیجہ ان پر الٹا ہو کر پڑا کہ وہ خود نہ آ سکے. اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کوئی تکلیف نہ ہوئی لوگوں کو، انہوں نے خرید و فروخت کر کے نفع کمایا، اور اللہ کی رضا مندی وہ اس میں مفت انہیں نصیب ہوئی. اللہ تو بہت بڑا فضل کرنے والا ہے، بہت بڑا مہربان ہے. تو یہ ایسا اثر جو ہے الٹا یہ کیوں ہوا؟ حالانکہ مسلمانوں کی تعداد میں تو کوئی سال بھر میں زیادہ اضافہ بھی نہیں ہو گیا تھا، ان کے پاس اس سال میں کوئی زیادہ دولت یا اسلحہ یا کوئی ایسی قوت بھی جمع نہیں ہو گئی تھی، تو ایسا کیوں؟ اللہ کریم فرماتے ہیں انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، فرماتے ہیں شیطان کا کمال یہی ہے کہ جو اس سے دوستی کرے اسے بھی ڈراتا ہی رہتا ہے، جس سے دشمنی کرتا ہے اسے بھی ڈرانے کی کوشش تو کرتا ہے، لیکن اگر وہ اس کی بات نہ مانے، اس کے ساتھ تعلق نہ بنائے، اس سے دوستی نہ کرے، شیطان کی بات اس پر اثر نہیں کرتی. جو اس سے دوستی کر لے اسے وہ ڈرا دیتا ہے. اور یہ خوف ہمیں اپنی ماحول میں، اپنی زندگیوں میں، اپنے کاروبار میں جگہ جگہ نظر آتا ہے. ہم عبادت کا وقت ضائع کر دیتے ہیں اس خوف سے کہ شاید میرے کام میں کمی ہو جائے گی. ہم جھوٹ بول لیتے ہیں اس خوف سے کہ شاید اس طرح میں نقصان سے بچ جاؤں گا. ہم کاروبار میں، لین دین میں بدتیاتی کر لیتے ہیں، اس کے پیچھے ایک خوف ہوتا ہے کہ اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو شاید مجھے کم پیسے ملیں گے، گزارا نہیں ہوگا. یہ سارے جو خوف ہیں ان کا ایک ہی بنیادی سبب ہے، اور وہ ہے شیطان کی دوستی. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ شیطان کی دوستی میں کمال یہی ہے، یخوف اولیاءہ، کہ وہ اپنے دوستوں پر ہر طرح کے خوف مسلط کرتا رہتا ہے. اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ فلا تخافو، مومن کو چاہیے کہ شیطان سے نہ ڈرے، تمہیں اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. وخافون ان کنتم مومنین، اگر تمہیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے تو تمہیں اللہ سے حیا کرنا چاہیے، خوف خدا کرنا چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کروں، اس میں میرا نقصان ہوگا. اندیشہ اس بات کا ہونا چاہیے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ نقصان گناہ میں اللہ کی نافرمانی میں نظر آئے، اور اگر گناہ کر کے کوئی نفع کمانا چاہتا ہے تو وہ خوف شیطان نے اس کے دل میں ڈال دیا ہے کہ یہ بددیانتی نہیں کرو گے تو گزارا نہیں ہوگا، یہاں سے یہ سفر اختیار کرو گے تو مارے جاؤ گے، فلاں طرف جاؤ گے تو یہ ہو جائے گا. اللہ کے فرماتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ محض وہم میں مبتلا کر کے انسان کو پریشان کرتا رہتا ہے. جب صحابہ کرام پر یہ دارو نہ چلا تو کافر جو اس کے ماننے والے تھے ان کے دلوں میں اس نے خوف ڈال دیا کہ وہاں نہیں جاؤ. اب رہی یہ بات کہ جو لوگ شیطان کی بات مانتے ہیں، گناہ میں، کفر میں، برائی میں رات دن آگے بڑھتے جاتے ہیں، اور بظاہر وہ دنیا میں عیش کرتے بھی نظر آتے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، کہ مخاطب جو لوگ گناہ کر کے، کفر کر کے، اور آگے بڑھتے جاتے ہیں، انہیں اور دنیاوی آسائشیں یا دولت یا مال ملتا جاتا ہے، اس میں تو پریشانی کی بات نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح سے انہم لن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے. انہیں جو کچھ مل رہا ہے اس کے پیچھے بھی ایک سزا ہے، اور وہ سزا یہ ہے کہ اللہ کریم نہیں چاہتے کہ انہیں آخرت میں کوئی حصہ نصیب ہو. ان کے گناہ ایسے ہیں، گناہ پر چھوٹ کا ملنا، گناہ پر نعمتوں کا ملنا، گناہ پر دولت اور مال اور فراوانی کا ہونا، یہ ایسی عجیب بات ہے کہ یہ مزید گناہ میں مبتلا رکھتی ہے انسان کو، اور اسے آخرت سے اور قرب الہی سے محروم کر دیتی. وہ سمجھتا ہے کہ یہی صحیح راستہ ہے جس پر میں جا رہا ہوں. اللہ کرے فرماتے ہیں یہ مال و دولت میں بطور سزا بھی دے دیتا ہوں اسے، اسی میں مصروف رکھنے کے لیے کہ اسے ہوش ہی نہ آئے کہ میں کس طرف جا رہا ہوں. چونکہ گناہوں پر جو تنبیہ یا چھوٹی موٹی تکلیف یا گرفت آتی ہے تو وہ بھی انسان کو اللہ کی طرف واپس لانے کا سبب بن جاتی ہے، توبہ کا سبب بن جاتی ہے، گناہ سے روکنے کا سبب بن جاتی ہے. لیکن اگر کسی کو ڈھیل ہی مل جائے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی آزمائش بن جاتی ہے. اور فرمایا یہ جو گناہ پر دولت یا گناہ پر اقتدار یہ چیزیں ملتی ہیں، ان کا ظاہری حسین ہے. بظاہر آدمی ارب پتی نظر آتا ہے، قریب جا کر دیکھو تو اسے کھانے پینے پر بھی پابندیاں لگی ہوتی، ساری زندگی بھوک سے ترستا رہتا ہے، مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو کر، مختلف وسواس اور خطروں میں مبتلا ہو کر، بڑے بڑے حکومتوں کے مالک اور دولتوں کے مالک وہ بیہوشی کی دوا نہ لیں تو چند لمحے سو نہیں سکتے. ایسے ایسے عجیب عجیب ان پر خوف، عجیب عجیب عذاب مسلط ہوتے ہیں. ایک تو آخرت سے محروم ہوتے ہیں، اور پھر اس میں بھی ولہم عذاب و نظیم، اس میں بھی جو بظاہر آپ کو آسانیاں نظر آتی ہیں اس میں بھی ان کے لیے ایک عذاب پوشیدہ ہوتا ہے جو انہیں دنیا میں بھی بے چین ہی رکھتا. یہ الگ بات ہے کہ جب ایمان کمزور ہو، اللہ کے ساتھ تعلق کمزور ہو جائے تو آدمی کے سامنے ہی صرف وہ ایک پہلو رہ جاتا ہے. اور اس پر فدا ہونے کی، اس سے اس خطرے میں مبتلا ہونے کی کہ یہ کفار بڑی عیش کر رہے ہیں، فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے. جسے دور سے لوگ عیش سمجھ رہے ہیں نا، یہ بھی ان کے لیے ایک عذاب ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ پوری مغربی دنیا جس کی تقلید کے لیے، جن جیسا بننے کے لیے ہمارے دلوں میں، ہمارے ان مشرقی ممالک میں بڑی حسرت ہے. روز بروز ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا لباس ویسا ہو، گھر ویسا ہو، کھانے اس طرح کے پکیں. اگر ان کے قریب جا کر آپ ان لوگوں کو دیکھیں تو وہ اتنے دکھی، اتنے پریشان اور اس قدر ایزا میں مبتلا ہیں کہ آدمی یہاں بیٹھ کر سوچ نہیں سکتا. کوئی کسی کا نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ کوئی بہن ہے، نہ بھائی ہے، نہ کسی کے پاس کسی کی بات سننے کی فرصت ہے. بچی بچہ بالغ ہوتا ہے تو ماں باپ گھر سے نکال دیتے ہیں، ماں باپ بوڑھا ہوتا ہے تو اولاد گھر سے نکال دیتے ہیں. یعنی آپ امریکہ جیسے ملک میں جا کر دیکھیں تو آدھے سے زیادہ آبادی کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں ہوتی، شہر میں فٹ پاتھوں پر ہوٹل گزارتے ہیں. اور کتنے ہی بوڑھے آپ کو نظر آئیں گے جو کوڑے کرکٹ کے ان جو ڈرم سڑکوں پہ پڑے ہوتے ہیں، ان میں سے جس طرح یہ سیون اپ وغیرہ کے ٹن کے ڈبے، اس طرح شراب کے ڈبے ہوتے ہیں، لوگ پی کر پھینک دیتے ہیں. کسی میں چند قطرے بچ گئے، کسی میں آدھا گھوٹ بچ گیا، کوئی الٹا گرا تو وہ ختم ہو گیا، کوئی سیدھا گرا تو اس میں، تو وہ ان میں سے تلاش کرتے، ایک ڈبہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، دوسرے سے دو تین قطرے ملے وہ اس میں نچوڑ لیے، پھر اگلا وہ تلاش کیا اس سے ملے اس میں نچوڑ لیے، دو تین گھونٹ بن گئے تو وہ سڑک پر منہ اوپر کر کے منہ میں اس طرح ٹپکا رہے ہوتے ہیں، اور پھر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بھائی کچھ تو مل گیا. یعنی یہ زندگی کا انجام ہے. اور یہ ایسا منظر ہے کہ آپ نیو یارک جیسے شہر میں نکلیں تو کوئی محلہ، کوئی سڑک ایسی نہیں ہوگی جس پر آپ کو اس طرح کے بزرگ نظر نہ آئے. ان کو کوئی گھر نہیں، کوئی گھاٹ نہیں، کوئی انہیں بیٹے ہیں بیٹیاں اولاد ہیں لیکن وہ نہیں پوچھتے، گھر میں آنے نہیں دیتے. آپ اندازہ فرمائیے کہ لندن میں ایک بوڑھا سا انگریز ایئرپورٹ سے نکلا، دھکے کھاتا جا رہا تھا، دو بیگ سے تھے اس کے پاس، ایک اٹھاتا ہے گر پڑتا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. ہمارے ایک مسلمان بھائی نے اس سے وہ سامان بھی لے لیا، اس سے پوچھا بڑے میاں کہاں جانا ہے، تو میں پہنچا دیتا ہوں، بوجھ بھی مجھے دے دو. تو کہنے لگا یار میں اکیلا تنگ آ گیا تھا، تو اور اولاد تو مجھے نہیں پوچھتی لیکن چھوٹی بیٹی جو ہے وہ مجھے کبھی کبھی فون بھی کرتی ہے اور وہ مجھے اچھا سمجھتی ہے، تو میں گیا تھا کہ ہفتہ بھر اس کے پاس ٹھہروں گا. لیکن وہ تو بڑی اچھی ہے لیکن اس کا جو شوہر ہے نا اس نے مجھے گھر میں داخل نہیں ہونے دیا، اس نے نکال دیا. یعنی یہ زندگی کا ان کا منطقی نتیجہ ہے جو واقعی وہاں ہے. یعنی یہ ایک بات نہیں ہے، یہ اوور آل وہاں کی زندگی ہے. جس تہذیب کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بہت ترقی کر رہے ہیں، بہت آگے چلے گئے، ہم بھی ان جیسے ہو جائیں، ان کے قریب ان میں رہ کر آپ جا کر دیکھیں تو وہ تہذیب ان کے لیے عذاب الہی بن گئی. اب میں نے امریکہ میں دیکھا لوگوں نے وہاں، پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو آدمی بوڑھا ہو گیا اسے وہ بوڑھوں کے لیے لوگوں نے بنا رکھے ہیں تجارتی بنیادوں پر ہاسٹل سے، تو اس میں انہوں نے دو تین کلاسیں بنا رکھی ہوتی ہیں کہ اتنی فیس دو تو اسے صبح چائے کے ساتھ بسکٹ ملیں گے، پھر اسے کھانے کے ساتھ گوشت ملے گا، پھر شام کی چائے کے ساتھ کوئی فروٹ ملے گا، پھر شام کو کھا. دوسرا درجہ یہ ہے کہ صبح شام چائے تو ملے گی ساتھ کچھ نہیں ملے گا اور گوشت روٹی میں. تیسرا یہ ہے کہ چائے وہاں کچھ نہیں ملے گی، صبح شام روٹی دے دیں گے. تو وہ تین درجے کی فیسیں ہیں، جو فیس آپ دیتے ہیں اس طرح آپ نے والد یا والدہ کو چھوڑا ہے وہاں تو ان کو اس طرح وہ دیتے رہیں گے. تو اگر وہ مر گیا تو پھر وہ آپ کو اطلاع آئے گی جی آپ کا بابا تو فوت ہو گیا، تو پھر وہ پے کریں گے اس کا کفن دفن کا بل بھیج دیں گے کمیٹی کو، کمیٹی والے آئیں گے اسے لے جائیں گے، وہاں وہ پادری بھی ہوگا غسل دیں گے جو ان کا ہے کریں گے، اور وہ دفن کے سارے چارجز وہ اولاد کو دینے ہوں گے. تو اب انہوں نے چونکہ وہاں دفن مہنگا ہو گیا ہے، زمین کی قیمت، قبر کی قیمت، پھر وہ اس پر سارے وہ اخراجات کفن وغیرہ کے بکس بنانے کے اور اس سارے کے، تو وہ کوئی اوسطاً 5 سے 6 ہزار تک ڈالر اس پہ لگتے ہیں ایک آدمی کو دفن کرنے. تو حکومت نے اس کے مقابلے میں ایک مشین الیکٹرک کی بجلی کی بنا دی جس میں آدمی کو ایک سٹریچر سے میز سے پر رکھتے ہیں، وہ لاش کو اندر لے جاتی ہے، اور دوسری طرف سے زیادہ سے زیادہ اتنا بڑا خاک کا نکلتا ہے اتنے سے لفافے میں آ جاتی ہے، وہ اتنی تیز اس میں وولٹیج ہوتی ہے کہ وہ بالکل خاکستر کر دیتی ہے، کوئی چند سیکنڈ لگتے ہیں. ادھر سے وہ اسٹریچر ڈالتے ہیں، ادھر سے نکال لیتے ہیں، وہ کاغذ سے اکٹھی کر کے ایک لفافے میں ڈال دیتے ہیں، جتنی پاؤ بھر چینی ہوتی ہے اتنا سا لفافہ بنتا ہے پورے آدمی کا. تو اب وہاں ٹرینڈ ہی یہ ہو گیا کہ دفن کا کوئی نام ہی نہیں لیتا. وہ کہتا ہے یار اس پر بھی، یعنی وہ آدمی کو جلوانے پر بھی کچھ 2000 ڈالر لگتا ہے. تو وہ کہتے ہیں چلو 6000 سے تو 2000 بہتر ہے. تو وہ چھائی سی لے آتے ہیں، اسے کسی چھوٹی سی بوتل میں یہ جو مربع اچار کی خالی ہوگی اس میں ڈال کر اوپر نام لکھتے ہیں، ہیئر اس میں مائی برانڈ، اسے انگیٹھی پر رکھ لی، ٹیلی ویژن پر رکھ لی. تو آپ کسی گھر جائیں تو وہاں 5-10 بوتلیں پڑی ہوں گی، یہ میرا نانا ہے، یہ دادی ہے، یہ باپ ہے، یہ ماں. یعنی وہاں بھی اب وہ تکلف انہوں نے چھوڑ دیا ہے. اب حکومت کو فکر ہوتی ہے کہ یہ گھروں میں بوڑھے ہوں تو انہیں اولاد مارتی ہے، ان ہاسٹلوں میں ہوں تو وہ ہاسٹلوں والے کریک ہوتے ہیں، کبھی کسی کو کھانسی آ گئی وقت بے وقت، یا کسی نے اٹھتے بیٹھتے کہیں تھوک دیا، پیشاب کر دیا، انہیں وہ مارتے ہیں، وہ مصیبت ہوتی ہے پولیس کو کہ انہیں مار پڑی ہوگی، وہ کہاں ہوگا. یہ عجیب سا تماشا ہے، کوئی انسانی جو ہے نا احترام یا انہیں انسان سمجھا ہی نہیں جاتا، ماں باپ سمجھنا تو دور کی بات ہے. تو وہی بات یہاں ہے کہ جو لوگ کفر میں رات دن آنکھیں بند کر کے گناہ اور برائی اور اللہ سے انکار کی طرف دوڑے جا رہے ہیں، ان کے پاس بظاہر اگر کوئی چمک دمک ہے بھی اس ظاہری چمک کا فکر نہ کرو، اس میں بھی ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یعنی اگر آپ قریب جا کر انہیں سمجھ کر دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں بھی بہت بڑا عذاب ہے. اور شیطان کی دوستی میں یہ طے شدہ بات ہے کہ ساری عمر جتنا اس کے قریب کوئی چلتا جائے اتنی ہی اس پر وہ مختلف قسم کے خوف مسلط کرتا رہے. اب اس ساری مغربی تہذیب کا یہ بھی بڑا بہت بڑا مرض بن چکا ہے کہ ہر آدمی
کیوں ڈرتے تو کہتے ہیں مجھے کوئی پتہ نہیں.
لائٹ آف ہو جائے تو ڈر لگتا ہے، کہیں باہر جانا ہو تو ڈر لگتا ہے، سو نہیں سکتا، کھا پی نہیں سکتا. اب وہاں کا سب سے، یعنی پوری مغربی دنیا میں سب سے خطرناک مرض جو ہے، جس کے سائیکیٹرسٹ جس پر لاکھوں کما رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ انہیں ایسا خوف مسلط ہے جسے وہ خود بھی نہیں جانتے کہ کیا ہے، کیوں ڈرتے ہو کوئی پتہ نہیں، لیکن جسے دیکھو وہ ڈر رہا ہے. ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، میاں بیوی بی ایک دوسرے لڑ پڑتے ہیں، بچوں سے لڑ پڑتے ہیں. کیوں ڈر لگتا ہے ان سے؟ یہ میرے کمرے میں کیوں آئے؟ یہ ادھر کیوں بیٹھا ہے؟ یہ وہ کام کیوں کرتا؟ یعنی ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں، کوئی نہ ہو بلا وجہ ڈرتے ہیں. تو یہ بلا وجہ نہیں ہے بلکہ شیطان کے زیادہ قریب ہونے کی جو نتائج ہیں یا جو اثرات ہیں یہ وہ ہیں. اور اللہ کے قرب میں اعتماد علی اللہ، اطمینان، سکون اور ہر طرح کے حالات سے مقابلہ کرنے کی ہمت نصیب ہوتی ہے. پھر اگر مصائب بھی آئے تو ان میں ثواب اور اللہ کی تائید جو ہوتی ہے وہ دل کو تقویت عطا کرتی ہے اور آدمی پریشان نہیں ہوتا. کفر اور گناہ میں دنیاوی سہولتیں بھی آئیں تو اپنے ساتھ فکر اور اپنے ساتھ پریشانی اور اپنے ساتھ ڈر لاتی ہیں. تو اس معاشرے کا یہ مرض ہی بن چکا، فیئر آف ان سین، اس کا نام ہی انہوں نے یہ رکھا ہوا ہے، فیئر آف ان سین. کوئی پتہ نہیں کس سے ڈرتا ہے، ڈرتا ہے. یہ ایسا، اب یہ ایسا عذاب ہے کہ جس کی کوئی، جس سے کوئی باہر نکلنے کا راستہ ہی بجوز ایمان کے نہیں. فیئر آف ان نون، فیئر آف ان سین، کوئی پتہ نہیں، کوئی چیز نظر نہیں آتی، کچھ میں جانتا نہیں، کس سے ڈرتا ہوں لیکن ڈرتا ہوں. تو اللہ کریم ہمیں توفیق دیں تو ہم اگر اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو باوجود ایمان رکھنے کے یہ تھوڑا تھوڑا خوف جو ہے نا، یہ زندگی کے مختلف پہلوؤں میں ہم پالتے رہتے ہیں. یہی ہمیں اطاعت الہی سے محروم کرنے کا سبب بنتا ہے. کہیں ہم چوری کرتے ہیں یا پیسہ لے لیتے ہیں بد دیانتی سے، تو اس میں خوف یہی ہوتا ہے کہ یہ نہیں لوں گا تو شاید میں بھوکا مر جاؤں گا. عبادات میں کوتاہی ہوتی ہے تو خوف یہی ہوتا ہے کہ عبادت پہ وقت لگ جائے گا، فرائض ادا کروں گا تو فلاں کام رہ جائے گا. تو اللہ کے فرماتے ہیں یہ سارے خوف شیطان کے حربے ہیں. اگر ایمان مضبوط ہو، اللہ پر اعتماد ہو، تو سیدھا سا کام رہ جاتا ہے آدمی کے ذمے کہ اسے اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق کام کرنا ہے. اب اس پر کتنا رزق ملتا ہے، اس پر کیا نتائج مرتب ہوتے، یہ مالک کی مرضی ہے، ہمیں اس کی کیا فکر. تو اللہ کریم فرماتا ہے اگر ڈرنا ہو تو تمہیں میرے ساتھ جو ایمان کا رشتہ ہے اس کے ٹوٹنے یا اس میں نقص واقع ہونے سے ڈرنا چاہیے، کہ ایسا نہ ہو کہ اس تعلق میں کوئی رکھنا آ جائے. اس کے علاوہ تو ڈرنے کی کوئی بات نہیں. اور اگر خدا نخواستہ کوئی شیطان کی بات ماننا شروع کر ہی دے تو فرمایا اس میں بظاہر کوئی چمک دمک بھی ہو تو یہ اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے، کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ ایک خوف اور ایک ہماگیر ذلت کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں. اللہ قریب فرمائے.